Good. Inshallah, the bayan will be in Urdu and translation will be in the back, inshallah. On the right side at the back.
نزدیک نزدیک آئیں تھوڑا سا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا درود شریف پڑھنے ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله المولانا العظيم.
میرے بزرگو دوستو
ایمان والے کے پاس سب سے قیمتی چیز مال سے، جان سے، عیال سے زیادہ اس کا ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے بندے کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے مالک سے جڑ جاتا ہے، اور جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے تو اس ایمان کی برکت سے اس کی زندگی صراط مستقیم کی طرف آتی ہے، اور صراط مستقیم کی طرف آنا انسان کے لیے انتہائی لازمی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں جب سے ہم نے نماز شروع کی، چاہے ہم چھوٹے بچے تھے تب بھی ہم ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگتے تھے صراط مستقیم کی. ہر رکعت میں ہم کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. ایک وقت کی نماز کے پابند ہو گئے، اتنی ہدایت مل گئی. پانچ وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز کا پابند ہونا ایک بٹا پانچ ہو گیا، 1/5 ہو گیا، تو ہو گیا گویا 20%. اس کے باوجود جب نئی نماز ہم شروع کریں گے تو پھر ہم شروع کریں گے ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم. اب دو وقت نمازوں کے پابند ہو جائیں تو گویا 40% ہمارے اندر نماز آ گئی، صرف 60% باقی رہ گئی. اس کے باوجود جب ہم تیسرے وقت کی پابندی شروع کریں گے تب بھی ہر رکعت میں پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، حتیٰ کہ چار نماز کے پابند ہو گئے، 80% ہمارے اندر نماز آ گئی، تو پانچویں نماز شروع کرتے وقت پھر ہر رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ اہدنا الصراط المستقیم جب بچے تھے تب بھی پڑھنا پڑا، جب بالغ ہو گئے تب بھی پڑھنا پڑا، جب بوڑھے ہو گئے تب بھی پڑھنا پڑا، اور اگر زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آدمی کو سے دنیا سے نکلنا ہے، اس نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں، ہزاروں تلاوت کی ہو، ہزاروں تسبیحات کی ہوں، ہزاروں اس نے محنت کی ہو، اعمال صالح کیے ہیں اور گناہوں سے بچا ہو، اس آخری نماز میں بھی اس کو پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہدایت جو اس کو اب مطلوب ہے، ہدایت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک کو عربی میں کہتے ہیں اراءت الطریق، راستہ دکھانا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے بتا دیا، اب مرضی ہے تم شکر گزار ہو جاؤ یا منکر ہو جاؤ. تو راستہ ہم نے بتایا، پہلے معنی ہدایت کے ہیں راستہ بتانا کہ اس پنگو بیچ سے ہمیں کہاں جانا ہے، اسٹینگر جانا ہے، جہاں شیخ نے اعتکاف کیا مسجد میں. تو ایک ہے اراءت الطریق، یہاں سے بتا دیا کہ فلاں راستہ لے لو، N4 لے لو، N12 لے لو، پھر ٹی پوائنٹ آئے گا، اس طرح موڑو، اس طرح چلو، پھر ایسے ٹونگاٹ آئے گا، پھر ایسے پہنچ جاؤ گے. یہ ہے اراءت الطریق. دوسرا معنی ہدایت کے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا. منزل تک پہنچانا کیا ہوا؟ کہا مجھے اسٹینگر جانا ہے، انہوں نے کہا میں بھی جا رہا ہوں، گاڑی کی کھڑکی کھولی، اندر بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی، اسٹینگر پر آ کے پہنچ کے کہا لو تم پہنچ گئے، کھڑکی کھول دی، اتر جاؤ. گویا منزل تک پہنچانا. ہم جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ہمیشہ ہر وقت ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو پہلے معنی تو حاصل ہیں کہ اللہ نے انبیاء بھیج کر ہمیں اراءت الطریق والا مسئلہ تو بتا دیا. انبیاء کے نائبین علماء بھی راستہ بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اب جو ہمارا معاملہ ہے وہ آخر میں ہے، منزل تک پہنچنا. اور یہ منزل تک پہنچنا تبھی ہوتا ہے جب آدمی دنیا سے روانہ ہوتے وقت آخری لمحہ جو اس زندگی کا ہے اس وقت اس کی زبان پر ایمان کا کلمہ جاری ہو جائے. اللہ ہم کو بھی مرتے دم یہ ایمان کا کلمہ نصیب فرمائے. یہ جو ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ دنیا میں رہ کر بھی اس کی زندگی ایمان والی چاہیے, یہاں تک کہ اس کا آخری سانس اس دنیا سے نکلنے کا وقت کا ٹائم ایمان پر ہی ہو, یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت ایمان کا کلمہ نصیب ہونا آنے والی اس طویل زندگی کے بہتر بننے کے لیے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے, جس زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے, جس زندگی کی کوئی مدت نہیں ہے, بلکہ اس کو قرآن پاک نے خالدین فیہا ابدا سے تعبیر کیا ہے کہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے, اس ہمیشگی کی کوئی مدت نہیں ہے. تو وہ طویل زندگی جو وہاں کی صحیح بنے گی وہ ایمان کے بغیر صحیح بن ہی نہیں سکتی. اس دنیا میں بھی زندگی کا انداز ایمان کی وجہ سے بدلتا ہے. ایمان کی وجہ سے ہماری پاکی اور ناپاکی دنیا سے بالکل الگ ہے. ایمان کی وجہ سے ہمارے ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے بالکل الگ ہے. ایمان کی وجہ سے ہماری عبادت کا طریقہ دنیا کی عبادات سے بالکل الگ ہے. ایمان کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے کے طریقے دنیا کے طریقوں سے الگ ہیں. ایمان کی وجہ سے ہم ہر چیز میں حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں. ایمان کی وجہ سے ہم ہر چیز میں جائز اور ناجائز کو دیکھتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو ان سب چیزوں کی کوئی بحث نہیں ہے. یہ ایمان کا نتیجہ ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے دربار میں ایسے پاک بیٹھے ہیں. ہم نے چند اعضا دھوئے جس کا نام شریعت میں وضو ہے. ہم نے اس انداز سے یہ وضو کیا ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم سب کا رخ قبلہ کی طرف ہے اور قبلہ میں آگے ہمارے کعبہ ہے. اگر یہاں اس مسجد سے لے کر کعبہ تک کے تمام پردے ہٹ جائیں اور ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان چند اعضا کو ایمان کے مطابق دھونے کی وجہ سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کعبہ سامنے ہو تو ہمیں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کسی نئی پاکی کو حاصل نہیں کرنا ہے. یہ محض ایمان کی برکت ہے. ایمان کی وجہ سے انسان کی زندگی کا رخ الگ ہوتا ہے. لیکن یہ ایمان ہر حال میں ایک جیسا نہیں ہوتا. اکثر بیانوں میں ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, نئے لوگوں نے تو ان کو نہیں دیکھا, پرانے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, بہت پیاری آواز تھی, بہت آسان زبان سے مسئلہ سمجھاتے تھے. وہ اکثر بیانوں میں یہ حدیث پڑھتے تھے, الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. اعمال صالحہ سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اعمال سیاح سے ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایمان چاہیے بہت مضبوط, ایسا ایمان جو انسان کو حرام کاموں سے روکے, برا دیکھنے سے روکے. ایمان ایسا چاہیے جو انسان کو حرام رزق سے روکے. ایمان ایسا چاہیے جو انسان کو غلط حرکات کرنے سے روکے. ایسا ایمان جو آدمی کو کسی چیز میں گناہوں سے باز نہیں رکھتا, وہ ایمان آخرت میں کیا کرے گا. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایمان جو حرام کے چند روپے کو دھکا نہیں دے سکتا, وہ قبر کے بچھو کو کہاں دھکا دے دے گا. حضرت مولانا مرسا پارن پوری علیہ رحمہ کبھی کبھی عالم برزخ کر بات فرماتے تھے. عالم برزخ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی سے نکل کر قبر کی زندگی میں آنا, وہ عالم برزخ ہے, قبر کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں, اس عالم برزخ کے بارے میں حضرت مولانا وہ روایت سناتے تھے کہ عالم برزخ کا بچھو اتنا سخت ہے کہ اس کے منہ کا زہر جو وہ سانس سے باہر دیتا ہے, جیسے انسان سانس میں آکسیجن میں تازہ اندر ہوا اندر لے جاتا ہے اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی ہوا باہر چھوڑتا ہے, حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قبر کا بچھو ہے عالم برزخ کا, اگر یہ اپنا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر دنیا کی طرف پھینک دے تو اس پوری کائنات میں اس کے زہر کی وجہ سے گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہوگا. جس عالم برزخ کا بچھو اتنا سخت ہوگا, اس بچھو کو دھکیلنے کے لیے کتنے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. اور یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے جب انسان ایمان والے ماحول میں رہتا ہے. ایمان کو بولنا, ایمان کو سننا, ایمان کی بات کو سنانا, ایمان کی آیات کی تلاوت کرنا, ایمان کی احادیث کو خود پہنچنا اور دوسروں تک پہنچانا اور ایمان والے ماحول میں رہنا, اس سے ایمان میں قوت آتی ہے. دلی میں ایک میاں جی تھے, میاں جی محراب ان کا نام تھا, بہت پیارے آدمی تھے. ایک دفعہ کشمیر میں جوڑ ہونے والا تھا تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جس جہاز سے جا رہے تھے دلی, اس جہاز سے میاں جی اترے. اس زمانے میں ایئرپورٹوں پر اتنی سختی نہیں تھی تو ہم حضرت نے کہا ملاقات کریں گے, تو وہاں ملاقات کرائی ایئرپورٹ میں. حضرت فرمانے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا حضرت جانتے ہیں, یہ ہوتے ہیں مرکز میں, یہ میاں جی ہیں میوات والے. فرمایا نہیں جانتے, بہت بڑے آدمی ہیں, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خصوصی تربیت یافتہ ہے. میاں جی تو میاں جی تھے, مولوی نہیں تھے, حافظ نہیں تھے, قاری نہیں تھے, لیکن جب بات شروع کرتے تھے بالکل جیسے راوی روایات سناتے ہیں, ایسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو شروع کرتے تھے, من و ان ایک ایک لفظ ان کے انداز کا بیان کرتے تھے. تو میاں جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی کوئی جملہ نقل کرتے تھے, وہ بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک اجتماع ہونے والا تھا, بس وہی ایک اجتماع تھا جس میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, تو پہلے مقدمت الجیش کے طور پر میاں جی تشریف لائے. میاں جی نے علماء کو بلایا, طے ہوا مشورے میں علماء سے بات ہوگی. اس وقت ہمارے وطن میں بہت تھوڑے علماء تھے, پرانے 10-20 علماء تھے. میاں جی ان میں بیٹھ گئے. اب میاں جی کا انداز کیا تھا؟ میاں جی فرمانے لگے میں میاں جی آدمی, بہت نرم بولتے تھے, میں میاں جی آدمی نہ مولوی ہوں نہ عالم ہوں, آپ لوگوں میں کیا بات کروں, پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. تو میاں جی نے واقعہ سنایا. فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمعرات کو کہا چلو محراب, آج ہم علماء کی زیارت کو جائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں دلی میں ٹانگا چلتا تھا, آگے گھوڑا ہوتا تھا, پیچھے سمجھے گاڑی ہوتی تھی, اس کو ٹانگا کہتے تھے. فرمانے لگے میں گیا جلدی, ایک ٹانگا لے کر آیا, تو میاں جی کے ساتھ ہم نکلے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نکلے اور کشمیری گیٹ پہنچے. کشمیری گیٹ میں اس وقت رہتے تھے ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. فرمایا جب وہاں پہنچے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ٹانگے سے نیچے اترے, تو حضرت مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب مدرسے کے صحن میں کھڑے تھے. جو ہی نگاہ پڑی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں, ایک دم ننگے پاؤں دوڑے. دوڑ کے حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ سے مصافہ کیا, ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور اسی طرح اپنے آفس میں لائے, اپنی جگہ بٹھایا. اس کے بعد خیریت سلام کلام ہوا. اس کے بعد حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جمعرات ہے, چھٹی ہی ہے تو ابھی ہمارے اساتذہ ہیں ان کو ملاقات کراؤں گا, آپ ان کے ساتھ چند منٹ دے دیں. حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. میاں جی نے سنایا, کہا جب سب اساتذہ آ گئے حدیث پڑھانے والے فقہ پڑھانے والے, تو میاں جی نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰ نے ان سے پوچھا, کہا بھائی آپ جانتے ہیں حدیث میں کیا آیا ہے, احب البلاد کیا ہے؟ وہ علماء تھے, انہوں نے سب نے روایت پڑھ دی, احب البلاد الی اللہ مساجدہا, کہ اللہ کے نزدیک تو بلاد میں سب سے, جگہوں میں سب سے اچھی جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں. کہا حضرت مولانا نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اعمال میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت افضل الاعمال تو صلاح ہے, نماز ہے. تو حضرت مولانا نے پوچھا اب بتاؤ نماز میں احسن حال کون ہے؟ کہا سب نے کہا حضرت احسن حال امام ہوتا ہے. کہا بس یہ بات پوری کرنے کے بعد اب دوسرا سوال حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰ نے فرمایا, کہا بتاؤ اب غز البلاد کیا ہے؟ تو علماء تھے, سب نے جواب دیا اسواقہا بازار ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا بتاؤ سارے کاموں میں اللہ سے سب سے زیادہ غفلت کرنے میں ڈالنے والا کام کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت تجارت ہے, کیونکہ قرآن نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, لوگ تو وہ ہیں کہ ان کی بیع اور تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. تو اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی احب البلاد مسجد میں ہے اور افضل عمل صلات میں ہے اور احسن الحال امامت کی جگہ میں ہے, یہ جگہیں اللہ نے آپ کو حوالے کی ہیں, لیکن ایک دوسرا آدمی اب غز البلاد اسواق بازار میں ہے اور سب سے غفلت والے عمل تجارت میں ہے جہاں غفلت ہوتی ہے, لیکن بتاؤ ایک آدمی احسن احب البلاد میں ہے, افضل عمل میں ہے, آسن حال میں ہے, لیکن نماز کے اندر سوچ رہا ہے آج اگر کمیٹی والوں نے تنخواہ نہیں بڑھائی تو آج ہی استعفی دے دوں گا. نماز کے اندر وہ یہ سوچ رہا ہے, دل اس کا حاضر نہیں ہے. اور دوسرا آدمی اب غز البلاد میں ہے, بازار میں ہے اور ایسے تجارت میں ہے جہاں غفلت ہی غفلت ہے, لیکن جب کسٹمر آیا تو سودا دیتے ہوئے اس کو ذہن میں آئی کہ پرسوں جمعے کے دن مولانا صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من غشنا فلیس منا, جو دھوکا دے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن میرا امتی نہیں ہو سکتا. اس کو یہ حدیث یاد آئی جو مولانا صاحب نے جمعے کے دن سنائی تھی, تو اس کو سنتے یاد آتے ہی وہ ڈرا کہیں میں یہ سودا ایسا تو نہیں دے رہا ہوں کہ میں امتی ہی نہ مانا جاؤں, کانپتے کانپتے اس نے سودا دیا. تو مولانا الیاس صاحب نے پوچھا بتاؤ وہ مسجد والا مصلے پہ کھڑا امام زیادہ اچھے حال میں ہے یا یہ تاجر جو اسواق میں؟ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جواب دیا حضرت اس سے بہتر تو وہی بازار والا ہے, کیونکہ اس کے قلب میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستاذر ہے اور اس کا ایمان اس وقت اس کو خوف کے عالم میں لایا ہے, اور وہ والا غافل ہے, وہ اللہ کے حضور حاضر نہیں. تو اس کے بعد میاں جی نے فرمایا, مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا بھائی میں تو اسی لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ نے جن لوگوں کو یہ مساجد حوالے کی ہیں, جن لوگوں کو افضل الاعمال نماز میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر تربیت کا میدان دیا ہے, کاش اس دعوت کے کام میں لگ کر ان کے قلب کا حال بھی ویسا ہو جائے. تو جو موجود تھے سب کے آنسو نکلنے لگے. تو میاں جی علیہ رحمٰ تو ایسے تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰ کے واقعات کو اسی طرح سے بٹ بائی بٹ نقل کرتے تھے. آیات اگرچہ اتنی نہیں پڑھتے تھے لیکن وہ آیت کا مفہوم بالکل من معن اس انداز سے نقل کرتے تھے کہ اردو کا جملہ آیت کا مکمل ترجمہ ہوتا تھا. اور جو لوگ محنت کرتے ہیں, حضرت مفتی محمد صاحب گنگوہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, آپ کو ان کے موائز میں ملے گا, فرمایا میں ایک دفعہ انگلینڈ میں تھا, وہاں تبلیغ کا جوڑ ہونے والا تھا, تو کسی آدمی کا بیان ہونا تھا, وہ غیر عالم تھا لیکن اتنی حدیثیں اس کو یاد تھی. حضرت فرماتے تھے وہ حدیث بولتا رہا, یہ نہیں کہتا تھا حدیث ہے بلکہ یہ کہتا تھا کہ بزرگوں سے سنا ہے, اور کوٹ کرتا تھا جملہ, وہ ہوتا تھا حدیث. حضرت کے موائز میں موجود ہے. حضرت مفتی اعظم تھے, بہت بڑے آدمی تھے, محدث تھے. حضرت کا جملہ موجود ہے کہ میں نے اس کے بیان میں سنی اس نے تقریباً 500 صحیح حدیثیں ذکر کی. تو ایمان کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ایمان کے ماحول میں آدمی رہتا ہے تو ایسی اس کی فضا بنتی ہے, ایمان کے ماحول میں آدمی رہتا ہے تو ایسا اس کا علم بنتا ہے. جو میں اصل جملہ سنانا چاہتا تھا وہ میاں جی یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں چل کر دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. دین سیکھ تو سکو گے کسی بھی جگہ, مدارس میں دین سیکھو گے, علماء کے بیانات میں دین سیکھو گے, ان کی مجالس میں دین سیکھو گے, لیکن فرماتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں جا کر دین پر چلنا آسان ہوتا ہے, دین پر چلنا آدمی سیکھتا ہے. اور مثال دیتے تھے, فرماتے تھے دیکھو یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ تہجد پڑھنا ثواب کی بات ہے, اور تہجد پڑھنا فرائض کے بعد بڑی عبادت ہے. یہ بات تو ہر ایک جانتا ہے, اس کا علم حاصل ہو گیا ہے لیکن اٹھ نہیں پاتا. مگر جو ہی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, ایمان کے ماحول میں آتا ہے, دو چار دن اس ماحول میں رہنے کے بعد اس کے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے, ایمان تھوڑا بڑھتا ہے, 5-10 دن کے بعد خود کہتا ہے ساتھیوں سے یار کل سے مجھے بھی تہجد میں جگانا. اس کو سمجھاتے تھے حضرت کہ اس محنت سے آدمی کا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے, مگر تبھی ہوتا ہے جب آدمی اصول کے مطابق وقت گزارے. آج کے زمانے میں تو موبائل شریف, خصوصاً جو خدمت والے ہوتے ہیں, خدمت والے تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے اصول ہی کچھ نہیں ہے, خدمت میں چلو موبائل 24 گھنٹے بھی چلتا رہے اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو. اسی لیے 6 نمبر کے بعد بہت تاکید ہوتی تھی کہ لایانی سے بچنا, لایانی سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, حضرت مولانا مر صاحب پالن پوری علیہ رحمہ بہت تاکید سے یہ والی حدیث پر پڑھتے تھے اور اکثر بیانوں میں پڑھتے تھے, ال ایمان یزید وینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. تو اس ایمان کو بڑھانے اور گھٹانے کے لیے بار بار ایمان والی فضا میں آنا پڑتا ہے, ایمان والی مجلسوں میں آنا پڑتا ہے, ایمان کے مذاکرے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے جو امت خیر امت ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ پوری امت کا لقب ہے, اس میں کسی کو الگ نہیں کیا, اس میں چھوٹا بڑا, مرد عورت, جوان بوڑھا, سب کے لیے مطلق کہا ہے تم سب خیر امت ہو. اس لیے یہ جو ہمارا بحثیت امت دعوت کا کام ہے, یہ ہم سب کا مشترک کام ہے. اور پہلے زمانے میں ہر چھوٹا بڑا اس کو کرتے تھے. عورت جو اپنے گھر میں, ماں اپنے بیٹے کو سکھاتی تھی, بیٹا بائیں ہاتھ سے پانی مت پیو, دائیں ہاتھ سے پیو, وہ کیا کرتی تھی, یہ وہ دعوت دیتی تھی, ایمانی جز کی دعوت دیتی تھی اپنے بچے کو. ماں جو بیٹے سے کہتی تھی بیٹا کھڑے ہو کر مت کھاؤ, یہ کیا کرتی, وہ گھر کے اندر پردے میں ایمان کی بات کرتی تھی. دوست دوست کو ایمان کی بات سمجھاتا تھا, اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ آدمی چلا لگائے ہوئے ہو, 3 دن ہو سہروزہ, 40 دن ہو, یہ سب 3 دن اور 40 دن یہ تو صرف کام کو سیکھنے کے لیے ہیں, کیونکہ یہ امت 24 گھنٹے دعوت کے کام کی مکلف ہے. بچوں کے ساتھ دسترخوان کے پر بیٹھ کر آدمی دائی ہے, وہ بچوں کی وہ والی شکل اختیار کرے گا جس کے ذریعے سے وہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائیں. ان کے کھانے کا, اٹھنے کا, بیٹھنا طریقہ, یہاں تک کہ وہ جب جوان ہو جائے تو اس کی ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کرنے والی ہو جائے, یہ اس کا مزاج بن جائے, اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ دنیا میں تجربے کی بات ہے, جب آدمی محنت کرتا رہتا ہے تو چیز باقی بھی رہتی ہے اور چیز ترقی بھی کرتی ہے. جب آدمی محنت چھوڑ دیتا ہے تو چیز آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ کوئی وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اس کام کو جانتا بھی نہیں تھا. اس لیے بار بار ایمان کے ماحول میں آنا ضروری ہے. ہفتے کا گشت اسی تازگی کے لیے ہے, بیرون کا گشت یہ بھی اسی تازگی کے لیے ہے. اس کے بعد تعلیم, بعض مرتبہ یہ غفلت ہوتی ہے. یہ حدیث میں نے بہت بار پڑھی, میں بھی تو اپنی مسجد میں تعلیم کرتا تھا, اب مجھے تعلیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے یہ سوچنا. ٹیبلٹ دوائی کی تب تک برابر کھائیں گے جب تک بیماری سے شفا نہ ہو. جب ہم نے پڑھا, 10 بار بھی پڑھا قرآن کی آیت کو تعلیم میں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے, اور ابھی جھوٹ کی عادت نہیں گئی, کبھی کبھی پھر بھی زبان سے نکلتا ہے, تو اس کو بار بار پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے. اور اگر شفا ہو گئی اس گناہ سے, اس کے بعد ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آیات کا نور, احادیث کا نور ہمارے دل کی ضرورت ہے. اس نور کے ذریعے سے آبیاری ہوتی ہے. حضرت مولانا مر صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے ایمان کے بیج کو پانی ملتا ہے. جیسے سبز گھاس کو پانی ڈالنے سے تازگی آتی ہے, اسی طرح تعلیم سے تازگی آتی ہے. اور یہ تعلیم دونوں جگہ ضروری ہے, گھر کی تعلیم بھی ضروری ہے, مسجد کی تعلیم بھی ضروری ہے. مسجد میں تعلیم کر رہا ہے لیکن گھر میں تعلیم نہیں کی, تو سمجھو وہاں کی کھیتی میں پانی کمزور ہو جائے گا, وہاں کی کھیتی تازہ اور ہری بھری نہیں رہے گی. اور اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو, وہ ہمارے پیچھے ہی پڑتے رہتے ہیں, ہم سست ہو جاتے ہیں وہ پھر آتے ہیں. اگر اللہ غیرت کا معاملہ کرے اور یہ کہے میں نے تو تم کو ایمان اس وقت دیا جب ابھی تم نہ ماں کو جانتے تھے نہ باپ کو, ماں نے تم کو تب تک دودھ نہیں پلایا جب تک ایمان کی اذان تمہارے کان میں نہیں دی تھی, پہلے اذان ایمان کی بات تمہارے روح تک پہنچائی, اس کے بعد دودھ تمہارے جسم کو غذا دی. اگر اللہ اس کے بعد دیکھتے کہ یہ بندہ سست ہے اور کہتے چھوڑ دو اس کو, اب اس کے پاس کوئی مت جاؤ, تو کوئی زیادتی نہیں تھی. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس کے بعد دعوت کا یہ میدان جاری رکھا. کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہم اوور بیزی تھے اور اس کے بعد گشت والے آئے تو ہم کو بہت برا لگا, انہوں نے اس وقت ڈسٹرب کیوں کیا. یہ بات کی بات ہے, جب آدمی دعوت کے قریب ہوتا ہے پھر وہ احترام اور اکرام کرتا ہے, پہلے دن ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ اللہ ہے, اس نے اس کام کو جاری رکھا. اس کام کی وجہ سے 10 بار ہم اس کو واپس کر چکے, کوئی آیا گشت میں اس کو ٹال چکے, اس کے بعد سلسلہ جاری ہے. آخری ایک وقت آیا جب اس نے بات کی تو ہمارا دل نرم ہو گیا اور ہم مسجد میں آ گئے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعوت زندہ رہے گی تو امت میں تمام شعبے زندہ ہوتے رہیں گے. اور سہارنپور مظاہر العلوم میں ایک بڑے محدث تھے, حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حدیث کے اساتذہ کی تربیت کرتے تھے. خود فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ 6 نمبر پر عربوں کے لیے حدیث جمع کرو, یہ جو چھوٹی ہے دلائل الامور الستہ یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. فرمایا میں نے اس کے بعد علم کی رعایت میں کہ علماء اس کو پڑھیں گے, میں نے اس میں حسن صحیح درجے سے کم کی کوئی حدیث نہیں لی. تو اساتذہ کو تربیت کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم تمہارا بہت اونچا تم کو لے جائے گا, لیکن اس کے ساتھ توازو کی ضرورت رہتی ہے, وہ اگر چاہیے تو تبلیغ سے جڑتے رہنا. ایک دفعہ میں ان کو لے گیا شب گزاری میں, جیسے آج آپ کے یہاں شب گزاری ہے اور ابھی جو انہوں نے کیا وہ ابھی میں کرنے والا ہوں, اس لیے چلے والے ذہنن تیار رہنا. چلے والے یہاں ہیں کچھ؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو, کتنے ہیں جو چلا دے چکے ہیں؟ دیکھو چھپانا نہیں, ہاتھ اوپر کرو. تم نے جب بیان رکھا ہے تو تبلیغی بات تبلیغ کی طرح ہی ہوگی, ہاتھ اوپر کرے نا ذرا. بس ہاتھ کو ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. تو میں ان کو لے گیا شب ظاہری میں اپنے مرکز مسجد نور, میں نے ان سے کہا حضرت آج بیان کریں. تو میں نے سب ساتھیوں کو کہا کہ سہارنپور مظاہر العلوم کے تو یہ صدر المحدثین ہیں, تخصص فی الحدیث کے صدر تھے. تو اس کے بعد کہنے لگے بس 10 منٹ بات کروں گا. میں نے حضرت آپ 5 ہی منٹ بات کیجئے, آپ کی بات تو بہت بڑی ہے. کہنے لگے سب سے دیکھو بھائی وہ آیت پڑھی خلقناکم من نطفت خلقناکم ہکذا عظاماً, اس آیت پڑھنے کے بعد کہا دیکھو قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ 40 دن میں آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے. 40 دن کے اندر نطفہ ہے, پھر علاقہ بنا, علاقہ بننے کے بعد 40 دن مضغہ بنا, اس طرح سے 40 دن میں تبدیلی آتی ہے. تو سب سے کہا 40 دن کے لیے تم گئے, ادھر سے ننگے سر تھے, ٹوپی نہیں اوڑھتے تھے, 40 دن کے بعد واپس آئے, تبدیلی آئی, تمہارے سر پر ٹوپی آئی. ان کو بتایا جیسے ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے. فرمایا 40 دن کے لیے گئے تو یہاں سے بیڑی پیتے پیتے, سگریٹ کی طرح وہاں بیڑی ہوتی ہے, وہاں سے واپس تمہاری انگلی میں تسبیح تھی. یہاں سے گئے تم فلمی گانا گاتے گاتے, 40 دن میں اللہ نے تبدیلی کی, تو وہاں سے تم آئے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے. کہا یہاں سے گئے 40 دن میں دماغ میں دکان کا تصور تھا, بازار کا تصور تھا, لڑکے کا لڑکی کا تصور تھا, لیکن جب 40 دن کے بعد آئے اللہ نے ایسا بدلا. راستے بھر سوچتے رہے کہ گھر میں اب ابا جان کو کیسے دعوت دوں گا, امی جان کو دعوت دوں گا. ایسا ہوا سب نے کہا حضرت 40 دن میں تبدیلی آئی, آپ لوگوں نے بھی تو ایسا ہی دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ 40 دن میں آدمی بدلتا ہے, لیکن جان جو پڑتی ہے وہ 3 چلے کے بعد ہی پڑتی ہے. کہا اب بتاؤ یہ بدلاؤ بس بے جان رکھو گے یا جان اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے؟ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے میری اس تبدیلی میں اب جان پیدا ہو جائے, روح پڑ جائے, تو اس کو ضرور نیت کرنی پڑے گی. کتنے چلے کی؟ نہیں جلدی بتاؤ, اردو تو آپ بول رہے ہیں, 3 چلے. تو چلے والے ہاتھ اوپر کرو, نکلو گے تب جب اللہ توفیق دے گا, نکلو گے تب جب اللہ رزق کو ادھر ادھر کر دے گا کہ ہاں مسجد میں جا کے دانے چگو گے, لیکن نیت تو میرے سامنے کرو گے نا انشاءاللہ. تو ہاتھ اوپر کرو, چلے والے 3 کون کون کریں گے؟ ایک ہی ہاتھ اٹھا والے ہیں, وہ تو سب نیت کرو, نیت کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ہاں 2 ہوئے 3, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. یہ کیا ہے؟ ہاں سری نگر اجتماع ہوا, ہم لوگ خدمت میں تھے, اب تبلیغ والے چھوڑتے تو ہے نہیں, ہم تھک چکے تھے پورا مہینہ. تو جب سب جماعتیں نکلیں, حضرت جی آئے تھے تو اتنی جماعتیں نکلیں کوئی حد نہیں, بہت جماعتیں نکلیں الحمدللہ. پھر خدمت والوں کو جمع کیا, اب تھکے ہوئے تھے, تو پھر دوبارہ بیان ہوا. پہلے قاری ظہیر صاحب کا بیان, قاری ظہیر صاحب تو ہنساتے بھی بہت تھے اور رلاتے بھی بہت تھے. انہوں نے بیان شروع کیا, کہا ہم نے سنا تھا کشمیر جنت ہے, اور واقعی ہم نے کشمیر کو جنت پایا. यहां तक तो सब हंसते रहे, खुशी की बात थी। फरमाने लगे जन्नत में सब जवान होंगे, किसी के दाढ़ी नहीं होगी। कश्मीर में भी हमने देखा मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते। वो हंसी सारी खत्म हो गई। ऐसे कह दिया, सब संजीदा हो गए। उसके बाद फरमाने लगे जन्नत में इन जन्नतियों के लिए हूरें आम होंगी, कोई पर्दा नहीं होगा। हमने कश्मीर में देखा, बहुत बदकिस्मती की बात है, यहां की मुसलमान औरतों में पर्दा नहीं। और उसके बाद जो बयान शुरू किया सब रोने लगे। बहरहाल तश्कील का हुक्म आया मौलाना उमर साहब का, हजरत मौलाना उमर साहब ने फिर तश्कील शुरू कर दी। हमारे अमीर साहब थे, उन्होंने भी लिखवाई, हलकों की लिखवाई, अफराद की नहीं, सब ने लिखवाई। फिर पूछा मौली रहमतुल्ला कहाँ है, मैं सामने बैठा, मैं खड़ा हो गया। हजरत ने फरमाया मौली रहमतुल्ला सब ने जमातें लिखवाई, तुमने नहीं लिखवाई। मैंने कहा हजरत मेरे अमीर साहब ने भी 30 लिखवाई। कहा मौलवी हो, अलग से जमातें लिखवानी पड़ेंगी। तो मैंने कहा गनीमत है, मौलाना इस वक्त मूड में है, दुआ दे देंगे बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने कहा हजरत मेरे अमीर साहब ने 30 लिखवाई, मैं आपके सामने नियत करता हूं 31 जमातें निकलेंगी। और अल्लाह के फजल से उनकी दुआ से 33 निकल गई 31 के बदले। इसलिए बयान मेरे लिए करना आसान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम यहां आप कितने हलके वाले हैं। इज्तिमा होने वाला है, जोड़ होने वाला है 8-9-10 अगस्त को, इसलिए मैं चाहता हूं आप मुझे बता दें कितनी जमातों का इरादा कर रहे हो। बस अब तो टाइम खत्म हो गया बयान का, अब तो वसूली का टाइम है। ये इरादा मैं चाहता हूं आप मेरे सामने करें। मौलाना ने मुझे दुआ दी, मैं इंशाल्लाह आपको दुआ दे दूंगा। बताइए यहां स्पेंगू बीज का अलग हलका है या किस तरह है? हमारे यहां तो काम बहुत होता है, एक एक जगह के कई हलके बनाते हैं, यहां किस तरह करते हैं? या सिर्फ इंडिविजुअल बताते हैं कौन कौन आएगा, कैसे करते हैं? मौलाना हमको कोई तबलीगी जिम्मेदार नहीं है यहां, हमको मिल जाए ऐसे मौलवी तश्कील करने वाला, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ माशाल्लाह। तो बस अब ये बताइए जिम्मेदार कौन है, वो हमें बताएं। आपके यहां 8-9-10 को इज्तिमा होने वाला है या जोड़ है, क्या नाम रखा है उसका? हैं, इज्तिमा होने वाला है, तो इज्तिमा के लिए आप क्या इरादा कर रहे हैं? आज की इस शब गुजारी से, आज के गश्त से आप क्या इरादा कर रहे हैं, मैं भी तो सुनूं। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि असल बयानात मकसूद नहीं है, तबलीग का काम मेहनत है, तबलीग का काम मेहनत है, इसको करना है। फरमाए हुजूर क्या तरतीब है? हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने दिल मेरा खुश कर दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, उन जमातों का बनना आसान फरमाए और उनको पूरे आलम के लिए कबूल फरमाए। चलिए, और कोई मस्जिद का है यहां? और मसाजिद हैं तो ना, फरमाइए कौन है? इरादा करना हमारा काम है, आखिर अल्लाह के हाथ में है। कम से कम हर मस्जिद से तो जमात चाहिए ना, ऐसा तो होता होगा यहां भी। हाँ तो बता दीजिए कोई कोई कौन कौन है, अगर जिम्मेदार आए हैं वो बताएं। माशाल्लाह, हिल्स में तो हम सुबह गए थे, सुबह आपने बताया था, वहां पूछ लेते हैं उनको। यहां आए हैं वो, अगर आए हैं तो इरादा करो भाई, इरादा करना कोई मुश्किल नहीं, इरादा करना सवाब के लिए है, फिर अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह की मदद आती है। माशाल्लाह निकलती है, सुभान अल्लाह, आज तो पहली बार मैंने सुना। माशाल्लाह, हमने तो बकरीद की छुट्टियों में भी निकाली, हमने तलबा से कहा 10 दिन छुट्टी है, कम से कम 3 दिन इधर से दो, अल्लाह के फजल से 26 जमातें भेजी सर। लेकिन वहां माहौल है, यहां का हमें मालूम नहीं, यहां तो थोड़ा भी मिले वो भी बहुत है, हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। अच्छा तो अब आप ही कहें हम इतनी जमातों की कोशिश करेंगे, आपने आप ही कह दीजिए बस हम इनसे हाँ करा लेंगे तो तश्कील मुख्तसर हो जाएगी, या अगर आपको करना है आप कहिए। तबलीग में तो असल तश्कील है, जब श्रीनगर इज्तिमा हुआ और हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब तशरीफ लाए तो अब बहुत सारे मेहमान साथ थे, तो एक अरब मेरे जिम्मे दे दिया, एयरपोर्ट से सीधे मियां जी के पास लाए। मियां जी ने कहा इनको दावत का काम सुनाओ क्या है, ने कहा हजरत सुनाइए। मियां जी ने कहा इनको बताओ दावत का काम यह है, हजरत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे अल्लाह का भेजा हुआ दीन, ये हमारे उलमा जानते हैं हर जगह कैद एहतराजी की, अल्लाह का भेजा हुआ दीन यानी गैरुल्लाह का कुछ नहीं, इंसानों का कुछ नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ दीन, ये पहला जुमला फरमाया। दूसरा फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, इसमें कैद एतराजी ये है कि बाकी पैगम्बरों की शरीयत मनसूख, सिर्फ हुजूर के तरीके पर। और फरमाया तमाम जिंदगी के शोबों में, इबादत हो माशरत हो मामलात हो, 100% कयामत की सुबह तक के लिए और पूरे आलम में जिंदा हो जाए। हर चीज पांचों चीजें कैसे डिटेल से बयान की, अल्लाह का भेजा हुआ दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, जिंदगी के तमाम शोबों में 100% और पूरे आलम में कयामत की सुबह तक के लिए जिंदा हो जाए। फरमाया ये हज़रत मौलाना इलियास साहब फरमाते थे हमारी मेहनत का खुलासा है, इसे कहते हैं ये नियत हो। आप सोचिए बहुत ही ऐसा जामिया माने जुमला बुलवाया। उसके बाद फरमाते थे होगा कब, ये होगा कब, ये तो बहुत बड़ा काम है, जब अल्लाह चाहेंगे हम नहीं जानते, लेकिन करेंगे कितना, फरमाते थे करेंगे उतना जितना हमारी ताकत है, जितना हमारी इस्तेदाद है, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक शुरू करेंगे। तो ये नियत आप भी करें इंशाल्लाह। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मियां जी अनपढ़ थे लेकिन ऐसे इन जुमलों को हिफ्ज किए हुए थे, हम नहीं सुनते थे उनका बयान, जहां मौलाना अमर साहब बयान करते थे, मौलाना उबैदुल्लाह साहब बयान करते थे, हजरत जी वहां कौन सुनता मियां जी का। जब हजरत ने एयरपोर्ट पर ये जुमला कहा तो वहां प्राणों का जोड़ था, तो हम सब जो हजरत को छोड़ने आए थे मुफ्ती मोहम्मद साहब को, तो हमने कहा चलो आज सीधे पहले इज्तिमा ही जाएंगे। अच्छा वो तबलीग वाले बहुत हिकमत वाले थे, समझदार, उन्होंने क्या किया था, उलमा को जहां चाय वाय दी थी वहां स्पीकर लगा हुआ था, तो चाय के दौरान ही मियां जी के जुमले सुनने शुरू हुए, तो हर एक को दिलचस्पी हुई, फिर जाके मजमे में बैठे, ऐसा फंसाया। तो तबलीग वालों को ये हिकमतें भी तो सीखनी होती हैं, वो घर बैठ के कहां से सीखेंगे। अल्लाह सबको कबूल फरमाए और तौफीक अता फरमाए। हो गया आपका और कोई काम बाकी है, बहुत जल्दी छोड़ दिया। चलो अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहिम। اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما ہماری جان مال کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہم تمام مسلمانوں کے کاروباروں کی, ان کے مال و متاع کی, ان کے بال بچوں کی, ان کی مستورات کی, ان کے جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ, قیامت کے فتنوں کے اس دور میں ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما, ایمان پر جمنا نصیب فرما. یا اللہ, ہونے والے اجتماعات کو کامیاب فرما, ان کو تیرے دین کی بقا کا, ترقی کا ذریعہ فرما. یا اللہ, ہم سب کے گھروں میں جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ, قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما, بیماریوں سے شفا نصیب فرما. گھروں میں جو لڑکے لڑکیاں نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے, یا اللہ, ان کو اپنے خزانے غیب سے اچھے دیندار نیک جوڑے عطا فرما, سنت کے مطابق نکاح نصیب فرما, اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ, جن کو اولاد دی ہے ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما, باطل طاقتوں کے مکر و فریب کو ان پر واپس لوٹا دے, اور ایمان والوں کی حفاظت فرما, اسلام کو سر بلندی عطا فرما. یا اللہ, آپ بغیر مانگے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں, جو مانگا گیا اس کو بھی قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وہ لڑکے کہاں گئے؟ وہ دیز یگسٹرس ویئر ود اس, ویئر آر دے؟ دے آلسو میک نیت ان چھٹی, یو ہیو ٹو گو ان جماعت. ویئر آر دے؟ پلیز اسٹینڈ اپ. او ماشاء اللہ, فرام جوبرگ. ہو از ناؤ یور امیر؟ ان چھٹی یو ہیو ٹو گو ان جماعت. ہو از یور امیر؟ ہو از ذمہ دار؟ ہو از ریسپانسبل؟ واٹ از ہز نیم؟ عبد الوہاب. عبد الوہاب, اوکے, ٹھیک ہے. ان کی ایک جماعت ہوگی جو برگ والوں کی, چھٹی کی جماعت ہے. وہ تو آپ جانتے ہوں گے, ہمارے یہاں طلبا کی جماعت ہفتے میں 24 گھنٹہ کی جاتی ہے, اور ان کی مدارس کے طلبا کی ان کے اعتبار سے جاتی ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے یہاں کیسے. میرا کام تو ہے فارمولٹی پوری کرنا, تاکہ تبلیغ والے یہ نہ کہے کہ ہمارا کام شب گزاری گڑبڑ کر دی. چلو, اب کیا, پہلے دیکھیے مسافہ میں تو ترتیب ہے. پہلے جنہوں نے نام لکھوائے وہ مجھ سے آ کے مسافہ کرو, ترتیب وہی چلے گی. آ جاؤ جلدی جلدی, کام کام کے اعتبار سے ہوگا. آئیے پہلے وہ حضرات, پہلے وہ حضرات جو یہاں کے ذمہ دار ہیں ان کا مسافہ کریں گے. آئیے, آپ آئیے پہلے, آئیے. آپ نے نام لکھے اور جنہوں نے ارادہ کیا وہ آئیے. ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. میرے باتوں پر ہنسنا ہے تو مولانا مر صاحب کیا کہتے تھے بیان کر کے, ارے بھائی آپ تھک گئے, باقی باتیں جنت میں کریں گے. تو جنت میں ہنسنا میری باتوں پر. چلو ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. ضرور ضرور مولانا, ٹھیک ہے؟ کیا حال چال ہے؟ میں صبح یاد کر رہا تھا آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ, جزاکم اللہ خیر. السلام.